أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صلوات پڑھیں. اللهم
صل على محمد.
ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہیں. گزشتہ دو دن سے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ تقویٰ کا معنی حفاظت نفس ہے. اس طرح سے قرآن مجید کی آیت ہے کہ قو انفسکم واہلیکم النار، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آتش جہنم سے محفوظ رکھو. تو تقویٰ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے. اور جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ تقویٰ کا یہی ایک معنی نہیں کہ وہ برائیوں سے بچاتا ہے، بلکہ تمام معارف عرفانی اور تمام اخلاق اسلامی کی شروعات بھی یہیں سے ہوتی ہے. یعنی تقویٰ ہی کے ذریعے سے ہم تمام معارف اسلامی کو حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ عرض کیا گیا کہ معرفت پروردگار تمام انبیاء علیہ السلام کا ہدف رہا ہے. ہدف انبیاء الہی اور ان کے ہدایت کے نصاب میں سب سے اہم چیز جو رہی ہے وہ معرفت پروردگار رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام، سبھی نے توحید کا ذکر کیا ہے اور اپنی گفتگو کا آغاز سبھی نے قولوا لا الہ الا اللہ سے کیا ہے، اللہ کے نام سے شروعات کی ہے اور وحدانیت پروردگار پر سبھی نے زور دیا ہے. تو امیر المومنین جو رسول اکرم کے خاص شاگرد ہیں اور ان کے مکتب کے سب سے زیادہ آپ کی سنت کے پیروکار ہیں، تو امیر المومنین کے کلام میں تو آپ جا بجا توحید ہی کا ذکر دیکھیں گے. جب بھی امیر المومنین کا ذکر آئے گا، ابھی مباحث کا سلسلہ جاری ہے، تو جب بھی امیر المومنین کے فضائل کا ذکر آئے گا اور ان کے افکار اور ان کے نظریات جب بھی پیش ہوں گے تو اس میں توحید کا ذکر بہت زیادہ آئے گا، کیونکہ آپ نے جو سب سے زیادہ جو چیز کو پیش کیا ہے وہ توحید ہے. اور ابن ابی الحدید وغیرہ جو شارح نہج البلاغہ ہے، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ اصحاب نبی میں اگر سب سے زیادہ کوئی توحید پر کسی نے اگر زور دیا ہے اور توحیدی مباحث کا اگر کوئی شہ سوار ہے تو وہ صرف اور صرف امیر المومنین ہیں. کسی کے بھی کلام میں ہم توحید کے وہ بلند معارف نہیں پاتے ہیں جتنا ہم امیر المومنین کے کلام میں دیکھتے ہیں. امیر المومنین وہ تنہا مرد میدان ہے جو جس نے اس وادی میں بہت سیر کی ہے، اور توحید اور عرفان یہی وجہ ہے کہ جتنے سلسلے تصوف کے بھی ہیں وہ سب جا کے امیر المومنین سے ملتے ہیں. اور سبھی کے سب جو چوتھے خلیفہ ہونے کے بھی قائل ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرجع دینی ہے نبی کریم کے بعد، اگر سلسلے جا کے ملتے ہیں مشائخین کے اور جتنے سلسلے جو ہے وہ اولیاء اللہ کے جا کے ملتے ہیں وہ امیر المومنین سے ملتے ہیں اور ان سے رسول اکرم تک پہنچتے ہیں. یعنی امیر المومنین اور رسول اکرم کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ جو دینی جو سلسلہ ہے, ہاں سیاسی بات ہم نہیں کر رہے ہیں کہ سیاسی میدان میں وہ کس نمبر پہ آتے ہیں اور جو ہے وہ مسلمان ان کو سیاسی اعتبار سے کس درجے پر لے کر آئے, یہ اور بات ہے. لیکن سارے مسلمان, چاہے وہ شیعہ ہوں, سنی ہوں, وہابی, سبھی مانتے ہیں کہ دینی مرجعیت کا جہاں تک سوال ہے اور سلسلے توحید اور علماء کا جو سلسلہ ہے, مشائخین کا جو سلسلہ ہے اور اولیاء اللہ کا جو سلسلہ ہے, اوصیاء کا جو سلسلہ ہے, تمام یہ سلسلے جا کے ملتے ہیں وہ سید العارفین, امام المتقین, امیر مومنین علی ابن ابی طالب. لہٰذا جتنا کچھ ہم توحید کے باب میں امیر المومنین کے حوالے سے جو کچھ بھی کہیں گے وہ بہت کم ہوگا. انشاءاللہ جب بھی امیر المومنین کا ذکر آتا رہے گا تو ان کے ہر فکر میں, ان کی ہر بات میں توحید چھلکے گی, کیونکہ ان کا پورا وجود الہی ہے. پورا جو وجود ہے نا وہ پورا الہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھ عین اللہ ہے, ان کے کان اذن اللہ ہے, ان کی زبان لسان اللہ ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا پورا وجود الہی ہے. یعنی وہ خود اپنی آنکھوں سے خود نہیں دیکھتے بلکہ اللہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یعنی ان کی آنکھ سے اللہ دیکھتا ہے, تو یہ آنکھ ان کی نہیں ہوتی ہے, اللہ کی ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ ان کی آنکھوں سے دیکھتا ہوتا ہے. وہ اپنے کان سے, یعنی ان کے کان سے وہ نہیں سنتے ہیں بلکہ گویا اللہ سنتا ہے. تو اس طرح سے وہ اللہ سے قریب ہیں, یعنی قرب الہی. اسی لیے ان کو امام المتقین کہا جاتا ہے. تو ہم کو اگر تقویٰ سیکھنا ہے تو امیر المومنین ہی کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا اور انہی کے سامنے زانو عدد طے کرنا ہوگا اور ان سے ہی یہ معارف سیکھنا ہوگا. اگر کوئی بھی مسلمان چاہتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو, اور کون مسلمان ایسا ہے جو اللہ سے قریب نہیں ہونا چاہتا, تو اب اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ امیر المومنین کے سامنے آ کے زانو عدد طے کرے اور ان کے معارف سے استفادہ کرے, کیونکہ اس میدان میں وہ سب سے آگے ہیں. اس کے سبھی لوگ قائل ہیں, سب کہتے ہیں کہ, کیونکہ یہ وہ بات ہے کہ جو خیالی نہیں ہے, یعنی اگر آپ کہیں کہ یہ ادعا نہیں ہے, یعنی جتنے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی ہیں, ان کا کلام موجود ہیں, ان کے ارشادات موجود ہیں, اصحاب کے خطبات موجود ہیں. لیکن آپ بتائیے کسی کے بھی, کوئی بھی صحابی ایسا ہے جس کے پاس نہج البلاغہ جیسا کلام موجود ہے؟ جبکہ نہج البلاغہ کلام کا کچھ حصہ ہے. خود سید رضی کے زمانے میں امیر المومنین کے 400 سے زیادہ خطبات جو ہے خود سید رضی نے دیکھے ہیں, تو انہوں نے اس میں سے 250 کے قریب انتخاب کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہج البلاغہ کل کلام تو نہیں ہے لیکن کلام کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ کتنی کتابیں ہیں جو امیر المومنین کے ارشادات سے بھری پڑی ہیں, غرور الحکم ہے اور ان کے کلمات خسار کے مجموعے ہیں, اور جتنی ہمارے پاس کی روائی کتب ہیں اس میں امیر المومنین کا کلام بہت زیادہ ہے. امیر المومنین کا موسوعات چھپا ہوا ہے کہ کتنے جلدوں میں جو ہے امیر المومنین کے ارشادات لکھے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی ہے ہم پلہ تو ان کے پاس کتنے ہیں, یعنی وہ لا کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں, کوئی ایسے مشکل بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہ امیر المومنین کے کلام میں اگر ہم توحید دیکھیں گے تو بہت زیادہ ملے گا. صرف اس لیے عرض کیا گیا تھا کہ ابتدا اور آغاز معارف جو ہے وہ توحید سے شروع ہوتے ہیں. اور یہ بات تمام بزرگان نے اسلامی نے کہا ہے. چنانچہ امام خمینی کے استاد شاہ آبادی کہتے ہیں کہ تمام معارف، اگر ہم عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیں اور معارف کو مضبوط کر لیں تو تمام اخلاقی اور جتنے دوسرے عرفانی پہلو ہے وہ سب کے سب کھینچے چلے آتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے ہم سب تک پہنچ سکتے ہیں. یہ بات تمام عرفا نے کہا ہے کہ ہم کو پہلے معرفت کی ضرورت ہے. اور تقوی کے حصول کے لیے ساری چیزوں کا دار و مدار اسی تقوی پر ہے. گفتگو آگے بڑھے گی تو اس کے اور زیادہ شاخیں نکلیں گی اس مباحث کی، کہ بھئی تقوی کا ذکر کہاں کہاں قرآن مجید میں آیا اور کس طرح سے تقوی کے بارے میں کہا گیا ہے، اور تقوی ہے کون سی ایسی عظیم حقیقت کے جس کے لیے اتنا زور دیا گیا ہے. یعنی یہ جتنے ہمارے عبادات ہیں ان سب کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ عبادت آپ کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ روزہ کیوں رہتے ہیں آپ، اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا ہے، تو کیا کہتا ہے قرآن، ہمارا مقصد کیا ہے روزہ رکھنے سے متعلق. تو کہا گیا روزہ ہم اس لیے تم پہ فرض کیے ہیں تاکہ لعلکم تتقون، یعنی عبادت کا مقصد کیا ہے، عبادت الہی کا مقصد کیا ہے، اللہ بندوں سے کیوں عبادت چاہتا ہے، روزے کیوں، لعلکم تتقون، نمازیں کیوں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تاکہ انسان برائیوں سے بچے، یعنی جو تقوی کے حصول کا ایک حصہ ہے کہ تقوی کا ایک معنی یہی ہے کہ برائیوں سے حفاظت کی جائے، یعنی وہ جوہر پیدا ہو، نمازوں کے ذریعے سے وہ جوہر پیدا ہو جو ہمیں برائیوں سے روک سکے. یعنی اگر ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے نہیں روک رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں کمی ہے، یعنی ہماری نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے. تقوی تک پہنچنا اصل ہدف ہے، عبادت اصل ہدف نہیں ہے، نماز اصل ہدف نہیں ہے، نماز ایک مقصد کے لیے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ اس مقصد تک آپ پہنچیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ جس مقصد تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں وہ مقصد بغیر ان راستوں کے ممکن نہیں ہے، یعنی عبادت کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے جس سے آپ تقوی الہی تک پہنچ سکتے ہوں. یعنی آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں ہی سے پہنچنا ہوگا. آپ اپنے سے نئی نئی عبادات اور رسومات ایجاد کر کے آپ چاہتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کریں تو نہیں کر سکتے ہیں. جتنا کچھ اللہ نے بتا دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ کافی ہے. آپ کو الگ سے رسم ایجاد کر کے نزدیکی کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ الگ سے کوئی راستہ آپ قرب الہی کے لیے، قربتاً اللہ کے لیے آپ کو ایک راستہ نکالیں، نیا راستہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنے نفس کی ٹھنڈک کے لیے، اپنے ذہن کے سکون کے لیے ایک نیا راستہ نکال کے اپنے محبت کے جذبے کو سکون بخشیں. اس کے لیے آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نئی شریعت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نیا راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ راستہ تو انبیاء نے بتایا ہے، یہ تو آئمہ نے بتایا ہے، یہ تو اوصیاء نے بتایا ہے، ایک راستہ میں نے بھی نکالا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے سکون اور اطمینان کا، اللہ تک پہنچنے کا، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نے نکالا ہے تو وہ بدعت کہی جائے گی، اس کو جو ہے رسم کہا جائے گا، اس کو عبادت کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے. عبادت وہی ہے جو اللہ کے حکم سے جو چیز کی جائے وہ عبادت ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم سے مدد چاہتے ہو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر ہم سے مدد چاہتے ہو تو وسیلہ قرار دو. کس کو؟ نماز کو وسیلہ قرار دو. ہم نے وسیلہ اپنے تک پہنچنے کا بنایا ہے، تمہارے حوالے کیا ہے، پھر تم اس کو چھوڑ کے نئے وسیلوں کی تلاش کیوں کر رہے ہو؟ یہ جتنے نئے رسومات اختیار کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہدف کیا ہے؟ ہدف یقیناً آپ کا ہدف یہی ہے، محبت ہے آپ کا ہدف، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے، ورنہ کون ایسا بندہ ہے جو بلا وجہ ساری رات جاگے؟ کیوں چاہتا ہے، اتنی زحمت میں کیوں پڑتا ہے کوئی انسان؟ کیوں جو ہے لوگ جو ہے دھوپ میں لوٹتے ہوئے ایک روزے سے دوسرے روزے کی طرف لوٹتے ہوئے جاتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ محبت ہی میں کرتے ہیں نا، ایک جذبہ محبت ہے، اس کو تسکین پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اولیاء سے جو جذبہ محبت بتاتے ہیں، کس وجہ سے یا اولیاء کو کیوں چاہتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں، کیونکہ یہ رسول کے آل ہیں، کیونکہ یہ رسول کے محب ہیں، کیونکہ یہ رسول کے اوصیا ہیں۔ مقصد تو یہی ہے، ہم یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ عبادتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ کل میں نے آپ سے کہا کہ کبھی اللہ یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں پہ پھٹکار ہو، روزہ رکھنے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک و پیاس کے، یہ حج کرنے والوں کو کچھ نصیب نہیں ہوتا ہے سوائے جو ہے قسمت کے چکر کے اور جو ہے سوائے زحمت کے۔ تو ایک طرف تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ یہی وہ تنہا راستہ ہے جس کے ذریعے سے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو، یہی ذکر اولیاء ہے، یہی مجلسیں ہیں، یہی اہل بیت سے محبت ہے، یہی نمازیں ہیں، یہی روزے ہیں، یہی حج ہے، یہی زکوٰۃ ہے، یہی جہاد ہے، یہی چیزیں ہیں، مگر اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا مقصد ہونا چاہیے، ہر چیز کا ہدف ہونا چاہیے۔ وہ چیزیں جو اللہ نے عبادت کے طور پہ بھی رکھی ہیں، وہ اسے بھی بطور وسیلہ استعمال کرنا ہے، وہ بطور ہدف نہیں ہے، وہ خود وسیلہ ہے جو اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ حتیٰ ہم خود نماز کو ہم جو ہے وسیلہ سمجھتے ہیں قرب الہی کا، کہتے ہیں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ طاغوت کے سائے میں پڑھی جانے والی نماز نماز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچتی ہے۔ قتل حسین کی نیت رکھ کے جو نماز پڑھی جا رہی ہے، وہ نماز نماز نہیں ہے، وہ نماز قرب نہیں عطا کر رہی ہے، بلکہ اللہ سے دور کر رہی ہے۔ تم نماز کے قریب تک نہ جانا اگر تم حالت شکر میں ہو، کیونکہ اس حالت میں تم اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ تمہیں پورے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ سے قریب ہونا ہے، پورے پاک و پاکیزہ ہو کے اللہ سے قریب ہونا ہے۔ تم نجاستوں کے ساتھ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے، اسی لیے نماز کے لیے کتنے شرائط ہیں۔ لباس مصلی پاک ہو، جائے مصلی پاک ہو، جس پانی سے وضو کیا ہے وہ پانی پاک ہو، زمین غصبی نہ ہو، نجس نہ ہو، اگر ہو تو نماز تو پڑھ رہے ہیں، رکوع تو ہو رہا ہے، سجدہ تو ہو رہا ہے، لیکن غصبی مکان پہ ہو رہا ہے، مکاندار راضی نہیں ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کرایہ نہیں دیا ہے، غصبی ہیں اور نماز پہ نماز روزہ بھی رہ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ نماز ہدف نہیں ہے، آپ کو نماز ہی پڑھانا ہدف نہیں ہے آپ سے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے نماز پڑھنے والے قتل کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ نہیں معلوم ہے ماہ مبارک رمضان میں افطار دینے کے بجائے مسلمانوں کو بم گرا رہے ہیں مسلمان لوگ، اور عام مسلمان نہیں، جو مسلمانوں کے سردار ہیں، جو اپنے آپ کو خادم الحرمین شریفین کہتے ہیں، جو مکے کی سرزمین کے رہنے والے ہیں، جو خانہ کعبہ کی سرزمین پر رہنے والے لوگ ہیں، چون کفر خیزت از کعبہ کجا ماند مسلمانی۔ اگر کعبے ہی سے کفر نکلنے لگے، اگر کعبے میں رہنے والے ہی لوگ اگر کفر اختیار کر لیں، تو مسلمان کہاں رہیں گے دنیا میں؟ یہ سب سے بڑے مسلمانوں کا حشر یہ ہے کہ مسلمانوں کو افطار کے بجائے روزے داروں پر بم گرا رہے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم اللہ سے قریب ہے، اللہ کے بیت کے جو ہے خادم ہیں، ہم تو جو ہے حجاج کے خادم ہیں، حجاج کے خادم ہیں روزے داروں پہ بم گراتے ہیں، حجاج کے خادم ہیں نہتے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، اسکولوں پہ بمباری کرتے ہیں، اور جو ہے جہاں شادی ہو رہی ہے وہاں پر بم گراتے ہیں۔ تو یہ ہنستے کھیلتے مسلمانوں کو جو ہے غم و اندوہ میں مبتلا کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کی بد دعا لیتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمان ہیں، پھر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، پھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نماز شب بھی پڑھتے ہیں، ان کی نماز تہجد نہیں چھوٹتی، نماز تہجد کی اذان بھی دیتے ہیں، ایک اذان نماز تہجد کی دیتے ہیں، مسلسل اذان دیتے رہتے ہیں، مسلسل مسجدوں میں بلاتے رہتے ہیں، مگر مقصد کیا ہے ان نمازوں کا؟ روزے رہتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ حج کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا اس سے تقویٰ حاصل ہوگا؟ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے نا، تو تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یہ روزے رکھنے کے بعد بھی لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ضروری نہیں ہے کہ روزہ رہنے سے تم واقعی متقی بن جاؤ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ اس ذریعے سے، جبکہ یہ بہترین ذریعہ ہے، بہترین جو ہے وسیلہ ہے۔ ہدف اگر اچھا ہے تو وسیلہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ یہ باتیں آپ سن چکے ہیں کہ غلط وسیلوں سے صحیح ہدف پر نہیں پہنچ سکتے۔ نماز کے علاوہ کوئی اور چیز کو، روزے کے علاوہ کوئی اور چیز کو ہم ذریعہ قرب الہی نہیں بنا سکتے، یہ بات مکمل ہو چکی۔ لیکن خودے وہ نماز اور روزہ جو اللہ نے وسیلہ قرار دیا ہے، اس کو بھی ہم اگر غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو پھر وہ بھی ہمارے لیے وسیلہ نہ بن سکیں گے۔ اولیاء جو ہمارے لیے وسیلہ ہے، جن کی محبت ہمارے لیے وسیلہ ہے، اگر ہم اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے، اس واسطے کو، اس وسیلے کو، تو پھر اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید جو ہے خود ایک وسیلہ ہے، حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی بہترین رسی ہے یہ، بحق القرآن، حق قرآن کے وسیلے سے۔ پروردگار میری دعاؤں کو قبول کر، لوگ واسطہ دیتے ہیں قرآن کا، اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں، لیکن قرآن جو ایک وسیلہ ہے، اس کو آپ صحیح طور پر اس کو وسیلہ بنائیں، اس کی توہین نہ کریں، اہل بیت کو وسیلہ بنائیں۔ اہل بیت کی توہین کر کے آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، بنام وسیلہ نماز ایک وسیلہ، نماز کی آپ توہین کر کے آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، روزے کی توہین کر کے، ماہ مبارک رمضان کی توہین کر کے آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ جتنے بھی ہم مانتے ہیں رسول کریم کو، سب اللہ کے لیے مانتے ہیں، ہمیں ماننا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے ہیں، ہم کو ان سے محبت کرنا چاہیے، اللہ کی خاطر اولیاء سے محبت کرنا چاہیے، اللہ کی خاطر اوصیاء سے محبت کرنا چاہیے، اللہ کی خاطر ماں باپ سے محبت کرنا چاہیے، اللہ کی خاطر اولاد سے محبت کرنا چاہیے، اللہ کی خاطر دوست احباب سے محبت کرنا چاہیے، سوسائٹی سے محبت کرنا چاہیے، اللہ کی خاطر سماج اور معاشرے سے محبت کرنا چاہیے، اللہ کی خاطر، تبھی اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے بندوں سے نفرت کر کے ہم اللہ سے کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کو ستا کے ہم کیسے اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں؟ یہ اولاد، یہ ازواج، یہ اصحاب، یہ دوست، یہ سب جو ہیں اللہ کے بندے ہیں، اور ان کے تعلق سے ہمارا وظیفہ ہے، معاشرے میں ہم کیسے رہیں، دوستوں کے ساتھ ہم کیسے رہیں، یہ ضروری ہے اللہ سے اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو ہمارے بچے ہم سے راضی ہوں، ہماری بیوی ہم سے راضی ہو، ہمارے دوست ہم سے راضی ہوں، ہماری سوسائٹی ہم سے راضی ہو، تبھی اللہ ہم سے راضی ہوگا، ورنہ اللہ کے بندوں کو ناراض کر کے اللہ سے قریب ہونے کا تصور محال ہے۔ اللہ کے اولیاء سے نفرت کر کے اللہ سے قریب ہونے کا تصور محال ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور ان کے ملائکہ سے نفرت کر کے، جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی اختیار کر کے آپ اللہ سے قریب ہونے کا تصور کریں گے تو یہ غلط ہے۔ یعنی ملائکہ سے محبت ضروری ہے، اس کی کتابوں پر ایمان ضروری ہے، اس کے رسولوں پر ایمان ضروری ہے، اس کے بندوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ تو یہ عبادتوں کا ہدف یہی ہے، عبادتوں کا مقصد یہی ہے۔ اور میں نے کل عرض کیا کہ یہ جتنا بھی لوگوں نے خدمت کی ہے یہ اللہ کی محبت کے نتیجے میں ہوا ہے، اور اس سے غلط فائدہ جو اٹھایا ہے وہ دنیا داروں نے اٹھایا ہے۔ بجلی جنہوں نے بنائی ہے وہ اللہ کی محبت کے نتیجے میں بنائی ہے، لیکن اس کا غلط استعمال جو ہے کلب میں یا کوئی عیاشیوں کی محفل میں کر کے خدا کے دشمنوں نے اس کا غلط استعمال کیا ہے۔ خدا کے دشمنوں نے جو ہے جدید ٹیکنالوجی کا مذاق اڑایا ہے، اس کا غلط استعمال کیا ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی جو وجود میں آئی، سائنس جو وجود میں آئی، تحقیقات جو وجود میں آئی، وہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اللہ کی خدمت کے لیے علم حاصل کیا اللہ نے انہیں علم دیا، حکمت دی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم و حکمت مسلمانوں کا کھویا ہوا سرمایہ ہے، جس کسی کے پاس بھی پہنچا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور آپ جا کے اس سے حاصل کیجئے، اس لیے کہ وہ آپ کی امانت ہے۔ اللہ نے جس کسی کے بھی پاس رکھا ہے وہ آپ کے لیے رکھا ہے، یہ آپ کی امانت ہے، آپ تک پہنچانے کے لیے کسی کے حوالے کیا ہے۔ جو لوگ اللہ والے ہیں یہ ان کے لیے امانت ہے جو کسی کے پاس بھی رکھ دی گئی ہے اور اس کے پاس رکھی ہے جس نے مانگا ہے، جس نے ظرف تیار کیا ہے۔ تو اب اگر اللہ کی رضا اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے اندر وہ استعداد پیدا کیجئے جو اللہ سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر وہ ظرف پیدا کیجئے۔ ظرف پاک ہوگا اثر بھی پاک ہوگا، ظرف نجس ہوگا اثر بھی نجس ہوگا۔ جیسے ظرف پاک ہے تو اثر بھی پاک ہوگا، اس کا اثر آپ قبول کیجئے، اور صحیح اثر اس وقت قبول ہوگا جب آپ کا نفس پاک ہوگا، تو اس کا صحیح اثر آپ قبول کر سکیں۔ اس کے اثرات مرتب ہونا ضروری ہے اور اس کو آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ خیالی نہیں ہیں بلکہ حقیقی ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر آپ کی زندگی میں دکھنا چاہیے۔ تو بات ہم ختم کرتے ہیں اس بات پر کہ جب ایک مرد مسلمان کے عقیدے اور معرفت کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ تمام اخلاقی مسائل و عبادات کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ توحید کو اخلاق اور جملہ احکام کی بنیاد قرار دینا ضروری ہے، جس کے بغیر جو ہے وہ گفتگو کا آغاز ہی محال ہے، تقویٰ کا تصور ہی محال ہے توحید کے مباحث کے بغیر۔ ارشاد ہو رہا ہے، خلق الخلق حین خلقہم غنیاً عن طاعتہم آمناً من معصیتہم۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ جب اللہ نے خلق فرمایا تو حین خلقت میں ان سے بے نیاز ہو کے انہیں پیدا کیا، ہین خلقہم غنیاً عن طاعتہم، بندوں کی اطاعت سے بے نیاز ہو کر اللہ نے بندوں کو خلق کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بھی خود غرض ہے، نعوذ باللہ، اس نے بھی جو ہے کہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جن و انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ بھی تو گویا نعوذ باللہ خود غرض ہوا کہ وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی غرض ہے، اس نے اپنی غرض کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کہتے ہیں ایسا تصور ذہن میں مت لائیے، کیونکہ اللہ نے جب بندوں کو پیدا کیا تو ان کی اطاعت و عبادت سے بے نیاز ہو کے انہیں پیدا کیا. ایسا نہیں کہ اللہ کو بندوں کی اطاعت کی ضرورت تھی، اس کو اطاعت کرنے والے کم تھے لہذا بند انسانوں کو پیدا کیا ہو. ملائکہ یہی تو کہہ رہے تھے، پروردگار کیا ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ نے ملائکہ کو بھی اپنی تسبیح و تحلیل کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ملائکہ کی ضرورت اور ان کی غذا ہے تسبیح و تحلیل. وہ تسبیح نہیں کریں گے تو مر جائیں گے، ملک ملک نہیں رہے گا، کیونکہ ملک کی غذا تسبیح و تحلیل ہے، ان کی زندگی کا دار و مدار تسبیح و تحلیل پر ہے. اسی طرح تمام مخلوقات کی حیات تسبیح پر ہے، وہ زندہ ہے اللہ کی تسبیح کی وجہ سے، سب کے سب اللہ کے لیے نیاز مند ہیں، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، ملائکہ نیاز مند ہیں، سب نیاز مند ہیں اللہ کے سامنے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کی ضرورت بھر جو ہے وہ کافی ہے کہ ملائکہ اتنے ہیں کہ اللہ کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کریں، عبادت کے لیے کروبین کافی ہے، ملائکہ کافی ہے، یعنی جتنی اس کو ضرورت تھی وہ ضرورت بھر جو ہے وہ اس کا کوٹا پورا ہو گیا ہے، اب ضرور اب مزید کوٹے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ایسی بھی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو ملائکہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر پورے ملائکہ نہ رہے تو کیا اللہ مر جائے گا؟ اس کی عبادت نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا، یا جو نہیں کرے گا اس کا نقصان ہوگا، وہ اپنی حیثیت سے گر جائیں گے. جو جتنی تسبیح کرے گا اس کا مرتبہ اتنا بلند ہوگا، تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ تسبیح کرنے والے کو ہو رہا ہے یا اللہ کو ہو رہا ہے؟ اللہ کا وجود تو کل خیر ہے، اس سے تو خیر ہی خیر جاری ہوتے رہتا ہے، وہ تو چشمہ ہے جس سے خیر ابلتے رہتا ہے. اس خیر کے نتیجے میں جو ہے وہ پانی جب زمین پہ بہتا ہے تو کھیتیاں لہلہاتی ہیں، وہ پانی جہاں جہاں پہ بہتا ہے وہاں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، سبزیاں اگتی ہیں اور جو ہے درخت اور میوے لگتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں. تو یہ اس چشمے کے نتیجہ ہے جو خیر 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 ہوتا جا رہا ہے، اس کا وجود وجود خیر ہے، وہ تو اپنے خیر کو روک بھی نہیں سکتا ہے، دائم الفضل والا تا ہے. جیسے سورج جب سے سورج ہے اس وقت سے روشنی ہے، روشنی کو سورج سے جدا کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، اسی طرح سے اللہ کو اس کے فضل سے جدا کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. اللہ ہے، اس کا فضل و کرم ہے، اس کا فضل و رحمت دائمی ہے، جس سے ملائکہ وجود میں آئے، انبیاء وجود میں آئے، اوصیاء وجود میں آئے، زمین وجود میں آئی، آسمان وجود میں آئے، ملائکہ وجود میں آئے، ہزارہا ہزار مخلوقات دن بدن وجود میں آتے ہیں، روز ختم ہوتے ہیں، روز وجود میں آتے ہیں، کل یوم ہوا فی شان، اس کے لیے ہر روز ایک نیا کاروبار ہے، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے، اس کی ہر روز ایک نئی عطا ہے، عطا میں کمی ہو ہی نہیں سکتی، اس کا کام تو عطا ہے، اس کا کام تو بانٹنا ہے. اب لوگوں کے ظرف کے اوپر بات ہے کہ کتنی وہ اللہ کی رحمت کو لیتا ہے اور کتنا اپنے ظرف کو تنگ کر کے محروم رہ جاتا ہے، یہ اس کی بات ہے. اور اللہ نہیں چاہتا کہ اتنی عطا ہو رہی ہو تو کوئی محروم رہ جائے اور انسان محروم رہ جائے، جبکہ ملائکہ مستفید ہو گئے اور جو ہے وہ کتنے لوگ مستفید ہو گئے، کتنی مخلوقات اس رحمت سے مستفید ہو گئی. عجیب بات ہے کہ وہ پروردگار جو رحمتیں نازل کر رہا ہے اس کو اگر کوئی غضبناک کر دے اور اپنا نقصان کر لے تو اللہ کو بھی، ملائکہ کو بھی افسوس ہوگا، انسانوں کو بھی افسوس ہوگا، جناب بندوں کو, بندگان خدا کو افسوس ہوگا. کیا آپ کو افسوس نہیں ہوگا کہ کوئی انسان مشرک رہ جائے؟ نبی کو افسوس ہوتا تھا, راتوں میں نیند نہیں آتی تھی کہ یہ لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں. امیر المومنین کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کو دھوپ میں جھلستا ہوا دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو اس پہ ترس نہیں آتا؟ اس کو آپ چھاؤں میں نہیں بلاتے؟ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی شرک کی آگ میں جل رہا ہے, بد اخلاقی کی آگ میں جل رہا ہے, تو ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسے چھاؤں میں لے آئیں, اللہ کے غضب سے بچائیں, اللہ کی آگ سے بچائیں, اللہ کے غضب سے بچائیں اور اللہ کے عذاب سے اسے بچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو اور اس کی آتش جہنم میں کوئی جل کے جھلس نہ جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اسے بچائیں, اسے کھینچیں اور اسے اپنی طرف بلائیں. یہ رحمت بن کے آئے تھے, نبی کریم کو رحمت للعالمین بنا کے اللہ نے بھیجا کہ ان کو نجات دو. نوح کو بھیجا, جاؤ نوح کشتی بناؤ, انہیں نجات دو, میرے بندوں کو نجات دو, یہ ضائع ہونے سے بچ جائیں, یہ نادان ہیں, یہ نہیں جانتے ہیں. ان لوگوں کو ہم نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے, ان لوگوں کے لیے ہم نے بہت کچھ اٹھا رکھا ہے, لیکن یہ چھوٹی سی زندگی کو بہت کچھ سمجھ کے ہماری عطا اور فضل کا ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے یہ دنیا کی ان نعمتوں پہ راضی ہو گئے ہیں. ان کے لیے چند بچے, ایک بیوی, ایک گھر کافی ہو گیا ہے, جبکہ ہم ان کے لیے ہزارہا ہزار غلمان, ہزارہا ہزار حوریں, ان کے لیے جو ہے وہ مکانات, ان کے لیے جو ہے سب کچھ, یعنی یہ پوری کائنات جتنی بڑی ہے اتنی ایک ایک انسان کو دینے کے لیے ہم نے بنا کے رکھا ہے. ان کے لیے اتنی بڑی کائنات کہ جس کی وسعت جو ہے, جنت کی وسعت کیا ہے, یہ پوری زمین و آسمان کے برابر ہے. یہ سارے ستارے تمہارے, یہ زمین تمہاری, یہ آسمان تمہارا, یہ سب کچھ تم اکیلوں کا, اکیلے انسان کا سب کچھ تصور بھی کر سکتے ہیں آپ؟ اس کی عطا کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ بس ایک دعا پڑھ کے کچھ چیز حاصل کر لیں, وہ پڑھیں وہ حاصل کر لیں. یہ تجارت مت کرو اللہ سے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو, پھر دیکھو اللہ تمہیں کیا دیتا ہے. اپنا پورا وجود ہی اللہ کو دے دو. چند جملے کیوں اللہ کو دیتے ہو؟ اپنا ذہن اللہ کے حوالے کر دو, اپنی آرزوؤں کو اللہ کے حوالے کر دو اور اس کے ہو جاؤ تاکہ وہ تمہارا ہو جائے. اگر وہ تمہارا ہو گیا تو اس کے پاس کچھ کمی ہے. پوری کوشش کرو کہ وہ تمہارا ہو جائے. لوگ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی منسٹر کی محبت اسے مل جائے, پرائم منسٹر سے قریب ہو جائیں, پریزیڈنٹ سے قریب. وہ دھتکارتا ہے, یہ جا کے اپنا سر جھکا کے اس کے ہاتھ سے ٹوپی پہننا چاہتے, وہ ڈھکیل رہا ہے, یہ اس سے قریب, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ راضی ہو گیا تو کاروبار بھی چلے گا, دکان بھی چلے گی, گھر بھی چلے گا, سوسائٹی میں عزت بھی رہے گی. ان کو معلوم ہے پرائم منسٹر سے قریب ہونے میں کیا فائدہ ہے. لیکن ہم بندوں کو یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا 70 سال کی عبادت کے بعد بھی کہ اللہ سے قریب ہونے کا فائدہ کیا ہے. اتنے زمانے سے مسلمان ہیں, باپ مسلمان تھے, دادا مسلمان تھے, پیدا مسلمان گھرانے میں ہوئے, لیکن ابھی تک یہ یقین نہیں آیا کہ اللہ کون ہے اور کیا دے سکتا ہے. سب سے مجبور, سب سے لاغر جو ہیں وہ اللہ کو سمجھا جاتا ہے. ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, انہوں نے لطیفہ سنایا کہ وہ جو ہے ایک قوی آدمی ہے, بولے یہ کون ہے؟ تو بولے فلاں ہیں. اس کے بعد اور ایک قوی شخصیت آئے, بولے یہ کون ہے؟ بولے یہ فلاں ہے. اور آخر میں ایک دبلا پتلا لاغر سے کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ اللہ میاں ہے. یعنی انسانوں کے ذہن میں سب سے کمزور لاغر, جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ایک صاحب نے اربعین کی مجلس میں, ہم چھوٹے تھے, حیدرآباد میں اربعین کی بڑی مرکزی مجلس میں ایک صاحب نے پڑھا کہ اللہ نے کائنات کو بنایا آل محمد کے حوالے کر دیا، زمین بنایا آل محمد کے حوالے کر دیا، چاند بنایا آل محمد کے حوالے کر دیا، سورج بنایا آل محمد کے حوالے کر دیا، ستارے بنائے آل محمد کے حوالے کر دیا، جنت بنائی آل محمد کے حوالے کر دیا، اور سب کچھ آل محمد کے حوالے کر دیا۔ اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، اب بس وہ ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ اللہ اور اس کے ملائکہ بس تسبیح پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ صرف تسبیح پڑھے، صلوات بھیجے، اور اس کا کام کچھ بھی، اس لیے کہ اس نے سب کچھ حوالے کر دیا، اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک تسبیح کے جو پڑھتا ہے وہ صلوات اور درود۔ یہ ہے مفوضہ کا عقیدہ، یعنی دے کے پھر اس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، میں نے سب پڑھایا اور خود بھول گیا، میں بہت بڑا استاد رہا ہوں مگر پڑھا کے میں خود بھول گیا، یعنی میں علم دیا میرے پاس اب علم نہیں رہا۔ ایک صاحب نے گجرات میں ایک مجلس پڑھی، ایک مجلس میں ہم چلے گئے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ نے علم کو آدم کے حوالے کر دیا، علم کو نوح کے حوالے کر دیا، خلت کو ابراہیم کے حوالے کر دیا، حیبت کو موسیٰ کے حوالے کر دیا، اور زہد کو عیسیٰ کے حوالے کر دیا، کمالات کو مصطفیٰ کے حوالے کر، اب اللہ کے خزانے میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، بس ایک امامت باقی رہ گئی، رسالت حوالے کر دیا، نبوت حوالے کر دیا، امامت ایک رہ گئی اللہ کے خزانے میں، سب کچھ اللہ نے لٹا دیا، ایک چیز ایک تھی لینے والے دو تھے، چیز ایک تھی لینے والے دو تھے، اور وہ کون؟ رسول کے دو حامی یعنی ابو طالب اور خدیجہ، یہ دو لینے والے، چیز ایک تھی، دینا دو کو تھا، اس لیے کہ دونوں نے زحمت کی تھی، رسول کی خدمت دونوں نے کی تھی، دونوں کے حوالے ایک چیز کرنی تھی، تو آدھا ابو طالب کے حوالے، آدھا خدیجہ کے حوالے، ابو طالب کا بیٹا، خدیجہ کی بیٹی، واہ واہ نعرے سلام نعرے لگے، ایک تو نانا لگے سلوات تو پڑی ہوں۔ تو یہ خود ایک جو ہے ریسرچ کا موضوع ہے کہ جو، اور یہ بقول آپ کے استاد کے، یہ سب غریب کی محنت ہوتی ہے کہ یہ کتابوں میں نہیں ملتا، یہ جو ہے نا ذاکرین کی اپنی محنت ہوتی ہے، یہ چیز جو ہے ایک ڈرامائی شکل میں نکالی جاتی ہے اپنے ذہن سے تاکہ لوگوں کو خوش کر سکیں، کیونکہ محرم میں فلم تو دیکھ نہیں سکتے، کہیں ڈرامہ تو اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے فیکٹریوں میں جو ہیں نوحے لگنے لگتے ہیں، عام دنوں میں گانے لگتے ہیں، محرم آتے ہی نوحے لگنے لگتے ہیں، اور ایسے نوحے لگاتے ہیں جو گانوں کی جگہ لے سکیں، تو ایسی مجلسیں سنتے ہیں کہ جو فلم کی جگہ لے سکیں، کیونکہ محرم میں فلم نہیں دیکھ سکتے، ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، تو ممبر پہ دین کے نام پر آ کر یہ سب کچھ کام کریں تو اور مزہ آتا ہے کہ دین بھی مل جاتا ہے، مجلس کی مجلس بھی ہو جاتی ہے، تبرک کا تبرک بھی مل جاتا ہے، ہم خرما ہم ثواب خدا بھی ملتا ہے، اور جو ہے حلوہ بھی ملتا ہے، تو اگر خدا بھی ملے حلوہ بھی ملے تو کتنی اچھی بات ہے۔ اس لیے جو ہے نا عرب کے لوگ جو ہے حلوے کا خدا بناتے تھے، بھوک لگتی تھی تو خدا کو کھا جاتے تھے، حلوے کو کھا لیتے تھے، تو ایسا ہو کہ جو دونوں کام چلیں تو لوگوں کو مزہ آتا ہے، یہ جو ہے نا خوش کہتے ہیں، یہ خشک مجلسیں جو ہیں یہ وہابیوں کی مجلس چل رہی ہے، اللہ اللہ، اب اللہ کی شان میں کہو تو کون نعرے لگائے گا بھائی؟ کوئی اللہ کا چاہنے والا ہو تو نعرہ لگائے، کوئی غوث کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی کسی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں تو بولے کہ جو ہے عمر کی تعریف کریں تو عمر والے نعرہ لگائیں، عثمان کی تعریف کریں عثمان والے نعرہ لگائیں، علی کی تعریف علی والے نعرہ لگائیں، اب یہاں اللہ کی بات کر رہے تو کون نعرہ لگائے گا؟ شروع سے آخر تک توحید توحید، تو کوئی ہے اللہ کا بندہ جو توحید سنتے تکبیر کہے؟ ہے کوئی؟ نہیں کہتے کوئی بھی، تو اللہ بھی تو کوئی تعریف کرنے کی چیز ہے، کہتے ہیں اللہ بھی کوئی تعریف کرنے کی چیز، فضائل، آج میں اللہ کے فضائل بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی مدح و ثنا کرنا چاہ رہا ہوں، تو اپنے مدح ثنائے پروردگار کی جائے گی بعنوان مدح پروردگار، مجلس پڑھی جائے گی تو کوئی نہیں آئے گا, کیونکہ کون ہے اللہ کا چاہنے والا جو آئے, اللہ سے کوئی محبت ہی نہیں کرتا. سارے مسلمان تو ولیوں کو لے کے بھاگ گئے, اللہ کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے, کوئی موسیٰ کو لے کے چلا گیا, کوئی عیسیٰ کو لے کے چلا گیا, کوئی مصطفیٰ کو لے کے چلا گیا, اللہ کو بیچارہ تنہا چھوڑ دیا. اب اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا, بیچارہ اکیلا ہے, اس اکیلے کو کون چاہے گا, کون پسند کرے گا؟ وہ کمزور, وہ لاغر, جس کے پاس کچھ نہیں رہا, جس کی مال و متاع لٹ چکی, علم آدم لے کے چلے گئے, جس کا علم نوح جس کا لے کے چلے گئے, جس کے خزانے میں کچھ بھی باقی نہیں رہا, جس کے پاس نہ جو ہے نہ کچھ دے سکتا ہے, نہ کچھ ضرر پہنچا سکتا ہے, نفع و منفعت کچھ بھی نہیں کر سکتا, تو اس کو مان کے فائدہ کیا, اس کے پاس ہے کیا؟ انہی سے لے لو جن کے پاس علم ہے, ان کا واسطہ دو, ان سے علم لے لو. معلوم یہ ہوا کہ علم تو آدم کو دے دیا گیا, اب آدم کا واسطہ دو, آدم سے علم لے لو. علم چاہیے نو سے لے لو, خلت چاہیے خلیل سے لے لو, حیبت چاہیے شجاعت چاہیے موسیٰ سے لے لو. یہ تو سب اولیاء کو مل چکا ہے, اللہ کے پاس کیا ہے؟ اس کا خزانہ تو خالی ہو گیا, اب وہ بیچارے کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ اگر اس سے مانگے تو کہے گا جاؤ ان سے لے لو, میں نے ان کو دے دیا ہے. اس کے پاس کچھ نہیں ہے, تو اس کو مان کے فائدہ کیا ہے؟ نہ کچھ وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے, نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کے پاس ہو تو فائدہ پہنچائے گا نا, اب رزق اس سے کیوں مانگے؟ اس کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ وہ تو خالی ہاتھ ہیں. یہ ہے تصور. تو اسی تصور کو دیکھیے, حضرت علی ایک تصور دے رہے ہیں, ہمارا خطیب ایک تصور دے رہا ہے, تو ہم خطیب کی مانیں یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مانیں؟ کس کی مانیں؟ ہم خطیب کی بات مانیں کہ سب کچھ رسول دینے والے ہیں, یا رسول کی مانیں جو کہے سب کچھ خدا دینے والا ہے؟ کس کی بات مانیں؟ خود رسول کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اور ہم بغیر اللہ کی رضا اور اس کے اذن سے ہم شفاعت بھی نہیں کر سکتے, ہم کسی کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے بغیر رضا الہی کے, بغیر حکم خدا کے. ہم پورے اس کے پابند ہیں, یعنی ہمارا وجود ہمارے ہاتھ ہی میں نہیں ہے, ہم اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہمارے ہاتھ میں مرضی ہی ہماری ختم ہو گئی, ہمارا نفس خود اس کے حوالے ہو گیا ہے, ہم خود اس کے حوالے, سب کچھ وہ اکیلا کرتا ہے. اب کس کو یقین آئے گا کہ بھائی سب کچھ وہ اکیلا کرتا ہے؟ اس کو ایک سمجھتے ہیں, یہی غلطی ہے, وہ ایک نہیں ہے, وہ سب کچھ ہے. ایک ایسا ایک ہے, امیر المومنین کہتے ہیں وہ ایک ایسا ایک ہے کہ جو ایک ہونے کے باوجود بھی وہ تنہا نہیں ہے. کیا آپ اس کے اوپر ترس کھائیں کہ بیچارہ تنہا ہے؟ ہر تنہائی وحشت پیدا کرتی ہے. اللہ ایک ایسا تنہا ہے کہ جس کو اپنی تنہائی سے وحشت نہیں ہوتی. وہ ایک ہو کے بھی سب کچھ ہے. تو ارشاد ہو رہا ہے خلق الخلق حین خلقہم غنیاً عن طاعتہم, ان کی اطاعت سے بے نیاز ہو کے انہیں خلق کیا ہے. وآمناً من معصیتہم, ان کی معصیت سے بے پرواہ ہو کے انہیں خلق کیا ہے. یعنی اگر کوئی معصیت کر رہا ہے, کوئی گناہ کر رہا ہے, تو وہ اللہ کا نقصان نہیں کر رہا ہے. ہمارے ذہن میں آپ خود بتائیے, آپ تجربہ کیے ہوں گے, ہم نے بھی تجربہ کیا, اور سبھی لوگ اس بات کا تجربہ, جتنے مومن لوگ ہیں ماشاءاللہ, جتنے نمازی ہیں, ان سب کو یہ تجربہ ہوا ہوگا. جب کبھی آپ سے نماز صبح چھوٹ گئی ہوگی تو آپ کے ذہن میں پہلا تصور کیا آیا, یہ بتائیے. پہلا تصور آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ آج ہم نے اللہ کا نقصان کر دیا, آج اللہ کو ہم نے غذا نہیں پہنچائی, یعنی اللہ مانگ رہا تھا ہم نے اس کو ہاتھ خالی کر دیا, وہ نماز لینے کے لیے آیا تھا ہم نے اس کو بغیر نماز کے واپس کر دیا, یعنی اس کا نقصان ہم نے کر دیا. یہ تصور نہیں آیا کہ آج ہم نے اپنے آپ کا نقصان کر دیا, آج ہم کو غذا نہیں ملی, آج ہماری روح پیاسی رہ گئی، آج ہماری روح بھوکی رہ گئی، ہماری روح کو آج سرور نہیں مل سکا، آج ہماری روح کو غذا نہیں مل سکی۔ انسانی روح کی غذا عبادت ہے، انسانی روح کی غذا قرب الہی ہے، انسانی روح کی غذا اس محبت کی جو پیاس ہے وہ عبادت کے ذریعے سے بجھتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری محبت آج پیاسی رہ گئی، آج ہم کو نقصان ہو گیا۔ یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے ہم نے اللہ کا نقصان۔ اگر ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ اس میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو کیوں کوئی آدمی اپنا نقصان چاہے گا؟ کوئی انسان ہے جو اپنا نقصان چاہے گا؟ اگر اسے یقین ہو جائے کہ اس کے بدلے میں مجھے جو ہے پنشمنٹ ملنے والا ہے، مجھے اس کے بدلے میں جو ہے وہ سزا ملنے والی ہے، تو آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں جو سیدھے جاتے ہیں، رانگ سائڈ نہیں جاتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے سزا میں۔ اگر سزا کا خوف ہو یعنی اپنا نقصان ہو تو کون آدمی ہے جو اپنا نقصان کرے گا؟ تو یہ جتنے لوگ اللہ کے راستے سے رانگ سائڈ جا رہے ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی اس لیے کہ ان کو اللہ کی دی ہوئی سزا پہ یقین نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، تمہاری جو روح ہے وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں بنے گی، تم بالغ نہیں ہوگے، تم جوان نہیں بنو گے، تمہاری پرورش نہیں ہوگی، تمہارا میدہ ہی نہیں بنے گا، ہم نے تمہارے لیے میوے اٹھا کے رکھے ہیں، تمہارے لیے غذائیں رکھی ہیں، تمہارے لیے انواع و اقسام کی غذائیں چن دی گئی ہیں، تمہارے لیے یہ ہے وہ ہے، انار ہے، رمان ہے، اور جو ہے نا تفاح ہے، لیکن تم میدہ لے کے آؤ گے تو ملے گا نا، تو تم اپنا نقصان کر رہے ہو، تمہارا وجود مکمل نہیں ہے، تم اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے ہو۔ انبیاء آتے ہیں انسانوں کو تیار کرنے کے لیے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا نا کہ اسلام انسان سازی کا سب سے بڑا کارخانہ ہے، اور انبیاء آتے ہیں انسان بنانے کے لیے، ان کے اندر کے دفینوں کو ابھارنے کے لیے، ان کے اندر کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کی روح کو پروان چڑھانے کے لیے، اور ان کی روح کو جوان کرنے کے لیے انبیاء آتے ہیں، تاکہ وہ اس لائق ہو جائیں کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکیں، یعنی آیات الہیہ کا مشاہدہ کر سکیں، ان کی آنکھیں دیدار کے قابل بن سکیں، وہ جنت کے لائق بن سکیں، یعنی وہ اپنی جنت خود بنا سکیں۔ انشاءاللہ بات آئے گی۔ تو اس کے لیے انبیاء آتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ ہم ان کے معصیت سے بے نیاز ہو کے انہیں پیدا کرتے ہیں، بے نیاز ہو کے، کہ اللہ کا نقصان نہیں ہوتا ہے، کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے، کوئی معصیت کرے اسی کا نقصان ہو، اللہ کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھ کے عبادت کریں، یعنی کہہ رہے ہیں جو لوگ عبادت کر رہے ہیں نا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی ضرورت ہے، اور معصیت سے بھی یہ تصور ذہن میں نہ آئے آپ کے کہ اللہ کا اس میں نقصان ہو رہا ہے۔ اب سوال ایک یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری عبادت سے اللہ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور ہماری معصیت سے اللہ کا نقصان ہونے والا نہیں ہے، تو پھر ہم عبادت کیوں کریں؟ ہم معصیت کریں گے کیوں معصیت سے بچیں؟ کیونکہ اللہ کا تو نقصان نہیں ہونے والا ہے، ایک اچھی بات آپ معلوم ہوئی ہے، ایک اچھی نئی بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں بجا لائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ماں باپ کہتے ہیں بچے پڑھو، اب یہ بچے کیوں آئے ہیں؟ ماں باپ نے ان کو بھیجا ہے، کہتے ہیں ضرور اب پڑھنے کے لیے جاؤ، تو بچے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس میں کچھ ماں باپ کا فائدہ ہے، یہ جو بار بار تاکید سے کہہ رہے ہیں کہ پڑھو پڑھو پڑھو، تو اس میں لگتا ہے ان کا کوئی فائدہ ہے، اور اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کا نقصان ہو جائے گا، ہے نا؟ لیکن حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیا ماں باپ کا فائدہ ہے بچوں کے پڑھنے میں؟ یعنی آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو ماں باپ کا علم بڑھ رہا ہے، ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اب یہ جا کے کہتے ہیں ہم نے بہت محنت کی، آج بہت ٹف درس تھا، آج تو بہت بور کر دیا مولانا نے، وہ یہ جو ہے اتنا لکھا اتنا کیا، بہت محنت کیا، تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں ہمارا پیٹ بھر دیا تم نے، آؤ گلے سے لگا لیتے، ماشاء اللہ بہت محنت کی ہمارے خاطر، ہماری خاطر بہت محنت کی، تو کس کا فائدہ ہوا؟ آپ کا ہوا کہ ماں باپ کا ہوا، کس کا ہوا؟ پڑھیں گے تو کس کا فائدہ ہوگا؟ آپ ہی کا. نہیں پڑھیں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ آپ ہی کا. لیکن ماں باپ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ پڑھے، اسی لیے، کیونکہ محبت کرتے ہیں اس لیے خوش ہوتے ہیں، اور ناراض بھی ہوتے ہیں. اگر ماں باپ ناراض نہ ہو، تم نہیں پڑھ رہے تو ماں باپ ناراض ہی نہیں، خوش ہو رہے ہیں. آج تم اسکول سے آ گئے، بہت اچھا کیا، میں آج سے اسکول نہیں جاؤں گا، بہت اچھا ہے، اسکول مت جاؤ، میں آج تو کھیلوں گا، میں آج تو صرف ٹی وی دیکھوں گا، آج صرف میچ دیکھوں گا، مجھے اسکول نہیں جانا ہے، آج مجھے ایگزام نہیں دینا، ایگزام سے مجھے بہت چڑھ ہے. تو ماں باپ خوش ہوں، بہت اچھا کر رہے ہو. تو یہ ماں باپ اچھے ہیں کہ برے ہیں؟ یہ اچھے ماں باپ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں اسکول نہیں جاؤں گا اور ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، کہ ہمارے ماں باپ بہت اچھے ہیں، ہم ایگزام نہیں دیتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں. تو کیا تمہارے ماں باپ عقل بھی رکھتے ہیں کہ نہیں؟ پاگل ہیں ماں باپ تمہارے؟ ہم اسکول نہیں جاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ خوش ہوتے ہیں؟ اگر خوش ہوں تو اس کے بارے میں، یعنی ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال پیدا ہوگا؟ لوگوں کا خیال کیا ہوگا ان کے بارے؟ یہی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان بندوں سے ہم راضی ہوتے ہیں، اور جو لوگ معصیت کرتے ہیں ہم ان سے ناراض ہوتے ہیں. تو یہ صحیح چیز ہے یا غلط چیز ہے؟ اگر فرض کرے اللہ کہے کہ تم جتنا بھی معصیت کرو گے ہم بخشنے والے ہیں، تم جتنا چاہے گناہ کرو، شراب پیو، جوا کھیل. بعض لوگ کہتے ہیں کیوں شراب نہیں پی رہے ہو، کیوں گناہ نہیں کر رہے ہو، کیا اللہ رحیم نہیں تھا؟ ہمارا اللہ بہت اچھا ہے، وہ خوش ہوگا، وہ بہت اچھا خدا ہے. یہ اچھا خدا ہے کہ برا خدا ہے؟ اگر خوش ہوتا ہے تو ہم اگر گناہ کر کے نہیں جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کیا میں رحیم نہ تھا؟ تم نے گناہ کیوں نہیں کیا؟ کیا میں کریم نہیں تھا؟ کیا میں غفور اور رحیم نہیں تھا؟ تو کوئی ماں باپ ایسے ہیں جو کہیں گے کہ تم فیل ہو گئے، تم فیل ہو، اور ہم کیا تم کو معاف نہیں کریں گے؟ کیا تم کو گھر سے نکال دیں گے؟ تم کو یقین نہیں ہے ہم تم کو کتنا چاہتے؟ تم ایک لوتے ہو، تم کو نہیں معلوم کہ تم ایک لوتے ہو، پھر تم غلطی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ایسا کہیں گے ماں باپ؟ جب ماں باپ ایسا نہیں کہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کہے گا کہ تم لوگ جب تم اپنے آپ کو تباہ کر کے آؤ گے تو کیا اللہ خوش ہوگا کہ تم اپنے آپ کو برباد کر کے آئے، تم جہنمی بن کے آئے، آگ جلتی ہوئی اپنے جسم سے آگ نکل رہی ہے، اور تم اللہ کی بارگاہ میں ایسے آئے ہو جیسے جل رہے ہو، تم ایندھن بن گئے جہنم کا، تم دنیا میں کوئلہ بن کے آئے ہو جس کے کوئلے سے آگ نکل رہی ہے. کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں جن کے جسم سے آگ نکلنے لگتی ہے. تو جب یہ گناہ کر کے آئیں گے تو اللہ خوش ہوگا؟ اگر خوش ہو، فرض کریے خوش ہو، تو یہ خدا رحیم ہے، خوش ہونے والا خدا رحیم ہے. جہنمیوں کو دیکھ کے خوش ہو کہ تم بہت اچھا کیا، اپنے آپ کو جہنمی بنا کے آئے، شراب پی کے آئے، کباب کھا کے آئے، قتل کر کے آئے، لوگوں کو ستا کے آئے، اور بدنام ہو کے آئے زمانے میں، اور لوگوں کے لیے گڑے کھود کے آئے، اور لوگوں کے لیے جو ہے عذاب کا سامان فراہم کر کے آئے، پورے لوگ تم پر لعنت بھیج رہے ہو، بہت اچھا کام کیا تم نے کہ ہمارے بندوں کو ستا کے آئے، انہیں اذیت پہنچا کے آئے، بیواؤں کا مال لوٹ کے آئے، یتیموں کا مال کھا کے آئے، بہت اچھا کام کیا. یہ اگر ایسا کہیں تو اچھی بات ہے. تو خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہماری اطاعت سے اس کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ہماری معصیت سے اس کا نقصان ہونے والا نہیں ہے. اگر فائدہ ہوگا تو ہمارا ہوگا، اللہ کا نقصان نہیں ہوگا. اگر کوئی انسان معصیت کر رہا ہے تو آپ اللہ پہ ترس مت کھائیے، کہ دیکھو میرے اللہ کا نقصان کر رہا ہے، یہ کہیے کہ یہ بیچارہ اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہے، اس پہ ترس کھائیے، اللہ پہ ترس مت کھائیے۔ کوئی آدمی نماز چھوڑ دیا، آپ کہتے ہیں آج دیکھو میرے اللہ کا نقصان کر دیا۔ نہیں، آپ کے اللہ کا نقصان نہیں ہوا، اس نے اپنے آپ کا نقصان کیا۔ اگر اس سے محبت ہے تو اس کو اٹھائیے، اس کے لیے دعا کیجئے، اس پہ ہنسیے مت۔ اگر اس سے محبت ہے تو آپ اس کے لیے دعا کیجئے، اس نے اپنا نقصان کر لیا ہے۔ اگر آپ اس کے دشمن ہیں تو خاموش رہیے، دعا مت کیجئے، بولیے اور اگر آپ اس کے دشمن ہیں تو کہیے اور جلنے دو اس کو۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کافروں کے حق میں دعا مت کرو، وہ خود جو ہے ہمارے دشمن ہیں، وہ جلنا چاہتے، چھوڑ دو ان کے حال پہ، ان کے حق میں دعا مت کرو۔ آپ کیا یزیدیوں کے حق میں دعا کریں گے؟ وہ اللہ کے دشمن ہیں، چھوڑ دو ان کو، ان کے حق میں دعا مت کرو، ان پہ تو اور لعنت بھیجو۔ لیکن اگر آپ کو، آپ کا کوئی دوست ہے اور وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے تو اس کے لیے دعا کیجئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم آمنا من معصیتہم، کیوں؟ لأنه لا تنفعه، بس آخری جملہ، لأنه لا تنفعه طاعة من اطاع، اس لیے کہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت سے اس کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ ولا تذره معصية من عصى، ولا تذره معصية من عصى، اور نہیں معصیت کرنے والوں کی معصیت سے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی بری ہے، آپ کی نہ اطاعت کی ضرورت ہے، نہ آپ کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ آپ کے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ آپ کے راز و نیاز کی ضرورت ہے، نہ آپ کی تسبیح و تحلیل کی ضرورت ہے، نہ آپ کے معصیت سے اس کا کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ اگر آپ شراب پئیں گے، کباب کھائیں گے، عیاشی کریں گے، اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، نقصان ہمارا ہوگا، فائدہ ہم کو پہنچے گا۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم نقصان نہ کریں، اللہ ہمارا بھی فائدہ ہو اور تیرے تمام بندگان خدا کا فائدہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے تمام بندے جن کو اللہ نے جو ہے اللہ نے اپنے قرب کے لیے پیدا کیا ہے، جن کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، پروردگار ان سب پر رحمت نازل فرما، اور پروردگار عالم نے جو لطف و کرم کیا ہے کہ جو لوگ بچھڑ گئے سال بھر، دور ہو گئے، اس ماہ مبارک رمضان کے ہمیں شب و روز سے استفادہ کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارک رمضان میں صلے رحم کی توفیق عطا فرما، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ کے بندے ہم سے راضی ہوں اس کی توفیق عطا فرما، ہمیں تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس مہینے میں مسلمانوں پر رحمت نازل فرما، مسلمانوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، بالخصوص فلسطینیوں پر رحم فرما، یمن کے مسلمانوں پر رحم فرما، اور ان کی خاص نصرت فرما کہ وہ انصار اللہ بن گئے ہیں، وہ اللہ کی نصرت پر ان کو یقین ہے۔ تو پروردگار تو ان پر رحم فرما، اور تمام انسانوں پر جو کوئی بھی تیری رحمت کا طلبگار ہیں، ان سب کو رحمت سے محروم نہ فرما۔ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔